ফলন নিচ্ছে। ফাতিহা ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد وعلى آله جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو مرضی الہی حکم پروردگار احکام خدا اور حکم پیغمبر کے ذیل میں گزارنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، ایمان لائے، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے احکام پر اور اس کے دین پر۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا، خدا نے اپنے انعامات کو ان بندوں کے لیے وقف کیا۔ ان سے مشورتاً اللہ کا یہ پیغام ہے، ان سے تنبیہاً خدا کا یہ کہنا ہے، ان سے یاد دہانی کے طور پر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب ایمان لے ہی آئے ہو اور تمہیں توفیق حاصل ہو گئی تو ایک کام اور کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، زندگی میں متقی بھی بن جاؤ اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی یہی تقویٰ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ تقویٰ بھی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جاؤ تو کچھ ایسی ہستیاں، کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی ذاتیں، کچھ ایسے کردار، کچھ ایسی سیرتیں تمہارے سامنے ہیں کہ جن کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے لیے دنیا بھی آسان ہو جائے، تمہارے لیے آخرت بھی آسان ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ جو سچے ہیں قرآن کی نظر میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا چاہیے، کیا معلوم کرنا ہوگا، کیسے تقوی ملے گا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے فوائد کیا ہوں گے، یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ پہلے تو ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں خود کو خدا کے سپرد کر دیا اور یہ کہہ کر کہ پروردگار اب ہم تجھ پہ ایمان لا چکے ہیں، اب ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، اب وہی مرضی ہے جو تیری مرضی ہے، تو نے حکم دیا ہم رہے، تو نے حکم دیا ہم زندہ رہے، تو نے حکم دیا ہم تیری بارگاہ میں آ گئے، جیسا تیری طرف سے اشارہ ہوگا ویسا ہی ہم کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، آپ کی خدمت میں مشہور صحابی پیغمبر حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری تشریف لائے، بیٹھے تھے۔ مولا نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھا، جابر ایمان کی کس منزل تک پہنچے ہو؟ اس لیے کہ آپ نے نبی کا زمانہ دیکھا، آپ نے علی مرتضیٰ کا زمانہ دیکھا، آپ نے حسن مشتبہ کی ماہیت پائی، آپ نے حسین ابن علی کا کردار دیکھا، آپ نے ہمارے پدر بزرگوار حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ایمان کی کس منزل پر پہنچے؟ نبی کی ریاضتیں، علی کی عبادتیں، حسن مشتبہ کا صبر، حسین ابن علی کا شکر اور سید سجاد کی عبادتیں سب آپ کی نظر میں ہیں، آپ ایمان کی کس منزل پر پہنچے؟ تو جناب جابر نے فرمایا کہ مولا اب تو ایمان کی اس منزل پہ ہوں کہ مجھے شکم سیری سے زیادہ بھوکا رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے امیری سے زیادہ غریبی سے دوستی ہے، مجھے وطن سے زیادہ پردیش میں رہنا اچھا لگتا ہے، مجھے صحت مندی سے زیادہ بیماری سے اچھی لگتی ہے، اور مجھے زندگی سے زیادہ موت اچھی لگتی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری نے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا۔ کہ مجھے اور زندگی سے زیادہ موت اچھی لگتی ہے، اب یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا، جابر ہم تو سمجھ رہے تھے اس سے بھی آگے تمہاری منزل ایمان ہوگی، لیکن یہ تو ایمان کی پہلی سیڑھی ہے، یہ تو ایمان کی ابتدائی منزل ہے۔ کہا پھر مولا، کہا اگر مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا نہ مجھے شکم سیری اچھی لگتی ہے، نہ مجھے بھوک اچھی لگتی ہے، نہ مجھے وطن اچھا لگتا ہے، نہ مجھے پردیس اچھا لگتا ہے، نہ مجھے صحت اچھی لگتی ہے، نہ مجھے مرض اچھا لگتا ہے، نہ مجھے زندگی اچھی لگتی ہے، نہ مجھے موت اچھی لگتی ہے، مجھے ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو میرے خدا کو اچھی لگتی ہے، مجھے ہر وہ شے اچھی لگتی ہے جو میرے پروردگار کو اچھی لگتی ہے، وہ شکم سیری میں رکھے شکم سیری اچھی ہے، وہ بھوک میں رکھے بھوک اچھی ہے، وہ وطن میں رکھے وطن اچھا ہے، وہ صحت دے صحت اچھی ہے، وہ مرض دے مرض اچھا ہے، وہ زندہ رکھے زندگی اچھی ہے، وہ موت دے دے موت اچھی لگتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اب مجھے ہر وہ شے اچھی لگتی ہے جو میرے پروردگار کو اچھی لگتی ہے، وہ جس عالم میں مجھے رکھے اس عالم میں اچھا ہوں۔ تو ایمان کی یہ منزل کہ انسان اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے، انسان اپنے کو خدا کے سپرد کر دے، اور اس کے بعد جب انسان مومن ہو جاتا ہے تو اگلا قدم ہے تقوی کا، اگلا قدم ہے متقی بننے کا۔ تو جب انسان متقی ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایک حکم ہے کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا ساتھ دو کہ جو صادقین کہے جاتے ہیں. تو آئیے ہم پوچھتے ہیں قرآن مجید سے کہ جہاں پر مسلسل خلاق عالم نے کئی جگہ پر کہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو، ایمان والو متقی ہو جاؤ، ایمان والو پرہیزگار ہو جاؤ. تو یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا تقوی کے فائدے کیا ہیں اور تقوی کہاں کہاں پہ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن پہلے تقوی کی تعریف سمجھیے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جناب مولا متقیان حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے دور کا واقعہ ہے، آپ کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں، وہ مفسر قرآن کہ جسے مولا متقیان نے پڑھایا اور پوری امت مسلمہ انہیں مفسر قرآن تسلیم کرتی ہے. ان کو لوگوں نے حبر الامہ کا خطاب دیا، یعنی امت میں معتبر ترین اگر مفسر قرآن کوئی ہے تو جناب عبداللہ ابن عباس ہیں. عبداللہ ابن عباس جنہیں مولا متقیان نے پوری رات بسم اللہ کی تعلیم دی، وہ آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہوگا. مولا بیٹھے تھے، دو روایتیں ہیں، ایک روایت ہے مدینے کی مسجد میں، ایک روایت ہے جنت البقیع میں. دونوں جگہ پہ مدینے کی بات ہے. بیٹھے تھے پوری رات، جناب عبداللہ ابن عباس کو مولا متقیان نے بسم اللہ کی تفسیر پڑھائی، اور پڑھاتے 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 جب صبح ہو گئی تو جناب عبداللہ نے کہا یہ بتائیے مولا کہ یہ تفسیر کب تک چلے گی؟ تو مولا نے فرمایا ابھی تو بھائی بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے، یہ تفسیر اگر میں کرتا رہوں تو 70,000 اونٹ بار ہو جائیں گے لیکن تفسیر بسم اللہ ختم نہیں ہوگی. تو کہا کوئی اجمال بھی ہوگا؟ تو مولا نے اجمال بتایا. آپ غور کریں کہ اجمال یہ ہے کہ جو کچھ پوری کائنات میں ہے ہر ایک کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور قرآن کو سمیٹ کر اللہ نے سورہ حمد میں لاگ دیا، اور سورہ حمد کو سمیٹ کے خدا نے بسم اللہ بنایا، اور بسم اللہ کو سمیٹ کے بائے بسم اللہ بنایا، اور بائے بسم اللہ کو سمیٹ کر نقطۂ بائے بسم اللہ میں پوشیدہ کر دیا. وانا نقطۃ تحت الباء، اور میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا ہوا ہے. میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو جناب عبداللہ ابن عباس کو عباس نے سن لیا، ہم نے بھی سن لیا، لیکن آپ جب اس کی تفسیر کریں گے، جب معلوم ہوگا، جب پتہ چلے گا تو خبر ہوگی اس نقطے کا کمال کیا ہے. کم سے کم کمال نقطہ یہ ہے کہ جب اس نقطے کی تفسیر کی جائے تو اونٹ کے اونٹ بار ہو جائیں مگر نقطے کی تفسیر ختم نہ ہو، اور جب کائنات کو سمیٹا جائے تو اس نقطے میں ایک سمیٹ کر علی کی شکل دے دی جائے. جب ایک مرتبہ سننے والے نے سنا، معترض نے اعتراض کیا، میں توجہ چاہتا ہوں، بات آ گئی تو میں عرض کروں، حالانکہ میں یہ عرض کرنا نہیں چاہتا تھا. معترض نے اعتراض کیا، کہا کہ علی نقطہ ہے اور نقطہ اتنا چھوٹا کہ اس نے قلم نکالا، میرے ہاتھ پہ نقطہ لگایا اور اس کے اوپر انگلی رکھی، اور رکھنے کے بعد اس کو چھپا دیا. کہا تو اس کا مطلب معاذ اللہ علی اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی سے چھپ گئے. وہ سائنس کا اسٹوڈینٹ آ کے کہہ رہا ہے کہ کیا علی اتنے چھوٹے ہیں کہ نقطے کی طرح انگلی کے نیچے چھپ گئے؟ میں نے کہا اگر یہی ہے تو پھر نقطے کی تعریف بتاؤ کہ نقطے کی تعریف تمہاری سائنس میں کیا ہے، اس نقطے کی ڈیفینیشن سائنس میں کیا ہے. تو اس نے کہا نقطے کو سائنس میں پوائنٹ کہتے ہیں. پوائنٹ کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ اسے کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ نہ ہو. پوائنٹ اسے کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ نہ ہو. عربی میں ایک جگہ پہ تعریف کی گئی ہے کہ جو چیز ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ہے اس کو آئٹم کہا جاتا ہے، اور جس کے پاس آئٹم ہوتا ہے وہی سپر پاور ہوتا ہے.
سپر پاور کسی اور کی وجہ سے نہیں بنتا ہے، آئٹم کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب ہم نے جب درباروں میں کرما بنادی کو بولتے ہوئے دیکھا کہ وہ کسی سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں، انہوں نے آواز دی میں اس لیے نہیں ڈرتا کہ میرے دل میں علی ہے، علی کائنات میں سب سے بڑی پاور ہے، اس لیے کوئی نہیں ڈرتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔
یا علی،
جب ترما بن ادی سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ڈرتے درباروں میں، کہا ہمارے پاس علی ہیں، محبت علی ہے۔ اچھا، اس نے کہا نقطے میں پوشیدہ ہو گئے۔ اچھا، وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے بعد دوسرا اسٹوڈنٹ آگے بڑھا، کہا میں جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے بتائیے نقطے کا کمال کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ جغرافیہ میں جب دیکھتے ہیں، لائیے نقشہ لے کے آئیے۔ ملک کا نقشہ اٹھا کے لائے، میں نے کہا اس ملک کے نقشے میں بتائیے بمبئی شہر کہاں ہے۔ اس نے کہا یہ بمبئی شہر ہے۔ میں نے کہا اتنا چھوٹا سا بمبئی شہر، ایک نقطے کی شکل میں بمبئی شہر، اس میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں ہے؟ کہا اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا سمندر کے وہ کنارے کہاں ہے؟ کہا اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا ہزاروں مسجدیں کہاں ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ میں نے کہا ہزاروں مسجدیں کہاں ہیں؟ کہا اسی نقطے میں پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا سینکڑوں مدرسے کہاں ہیں؟ کہا اسی نقطے میں پوشیدہ ہے۔ میں نے کہا نہ جانے کتنی اونچی اونچی بلڈنگ ہے، کہ سب اس میں پوشیدہ ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر انسان کے بنائے ہوئے نقطے میں اتنا بڑا شہر پوشیدہ ہو سکتا ہے، تو خدا کے بنائے ہوئے نقطے میں کائنات پوشیدہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ایک اور سلوات پڑھے مل کر، محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب ابن عباس، جن کو پیغمبر اسلام کے بعد پیغمبر اسلام اور مولا متقیان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور مولا کے شاگرد کہے جاتے ہیں، جناب ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، لیکن میں جو سنانا چاہتا ہوں وہی سناؤں گا۔ جناب ابن عباس کی خدمت میں شخص آیا، کہنے لگا ابن عباس میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ذرا مجھے بتائیے تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو جناب ابن عباس نے فرمایا تقوی بھائی یوں سمجھ لو کہ ایک خاردار راستہ، ایک کانٹوں والا راستہ، ایسا راستہ کہ جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، انسان گزر جائے راستہ رکنے نہ پائے، کانٹا چبھنے نہ پائے۔ وہ کیا آپ نے؟ اتنا خاردار راستہ کہ جس میں ہر طرف کانٹے ہوں، انسان گزر جائے راستہ رکنے نہ پائے اور کانٹے چبھنے نہ پائے۔ تو اس نے ابن عباس کی صورت دیکھی، کہا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیسے راستے سے انسان گزر بھی جائے، کانٹے بھی نہ چبھیں، راستہ بھی نہ رکے، دو باتوں میں سے ایک کام تو ہوگا، یا راستہ رکے گا یا کانٹے چبھیں گے۔ تو کہا نہیں نہیں، اتنی احتیاط سے گزرے کہ کانٹے چبھنے نہ پائے، راستہ رکنے نہ پائے۔ کہا اگر ایسا راستہ ہے تقوی کا تو ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اٹھا باہر نکلا، جا رہا تھا، مولا متقیان سے ملاقات ہوئی، علی نے دیکھا چہرہ متغیر ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہا میں نے قرآن میں پڑھا خدا کہتا ہے تقوی اختیار کرو۔ میں ابن عباس کے پاس گیا تھا، میں نے پوچھا تقوی کی تعریف کیا ہے، تو کہا ابن عباس نے کیا بتایا؟ کہا ابن عباس نے بتایا کہ ایک انسان ایسے خاردار راستے سے گزر جائے کہ اس کے راستہ رکنے نہ پائے اور کانٹا چبھنے نہ پائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہ پھر یہ ہوا، مولا اگر اتنا سخت تقوی کا راستہ ہے تو ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اگر ایسا راستہ ہو کہ جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں اور گزرنا ہو تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیا ہم ایسے راستے سے گزر جائیں کانٹا بھی نہ چبھے راستہ بھی نہ رکے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا ابن عباس نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، جب یہ کہہ دیا تو اس کی پریشانی اور بڑھی، اس کی مشکل اور بڑھی. اس نے کہا مولا آپ نے بھی تصدیق کی، کہا ہاں لیکن یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، ہم اہل بیت کے لیے ہے. ابھی تو رمق کے جانا آنا چاہیے آپ کے اندر، اب تو امید آنا چاہیے. کہا یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ راستہ ہے ہم اہل بیت کے لیے کہ خاردار راستے سے گزر جائیں، راستہ رکنے نہ پائے، کانٹا چبنے نہ پائے. تو اس نے کہا مولا پھر ہمارے لیے کون سا راستہ ہے، ہمارے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو مولا نے کہا تمہارے لیے تقوی کی مثال یہ ہے کہ بارش کے زمانے میں جب راستے پہ چکنائی جم جاتی ہے، ایسے راستے سے گزر جاؤ کہ چکنائی سے پیر پھسلنے نہ پائے، راستہ رکنے نہ پائے. نہیں آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ کہاں آئی؟ نہیں آئی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اچھا ٹھیک ہے چلیے، آپ اس طرح سننے کے عادی ہیں تو میں ایسے سنا دیتا ہوں، بالکل سیدھی سیدھی بات کرتے ہوئے نکل جاتا ہوں. اس میں جو ہے جو شکے ہیں وہ سب چھوڑ دوں گا، آپ سننے کی اسی طرح گاڑی اسی طرح جیسا سننا چاہیں گے ویسے میں سناؤں گا. کہا ایسا راستہ ہو کہ جہاں چکنائی ہو، راستہ رکنے نہ پائے، پیر پھسلنے نہ پائے. جب کبھی ایسے راستے سے کوئی انسان گزرتا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے ایسے راستے سے گزرنے کے لیے؟ اپنے بدن کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ یہی تو نا، کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کہیں ڈس بیلنس ہوئے اور گر گئے. کبھی اتفاق سے بازار سے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جھولا ہے ڈھیر ساری سبزی یا فروٹس لیے ہوئے اور ایک خالی ہے، جیسے ہی گزرے تو چونکہ بیلنس صحیح نہیں ہے اس لیے بہت امکان ہے کہ گر جائیں. تو جب گرنے لگے تو کسی نے روکا کہا رکو رکو رکو، ایک تھیلا اور دے دیا کہا اس میں بھی اتنا ہی تھام لو تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈس بیلنس ہو جائیں گر جائیں، ادھر بھی اتنا ادھر بھی اتنا. نبی نے بھی جاتے جاتے دو ہی چیزیں دی ہیں، قرآن اہل بیت، یہ دونوں برابر ہیں. اگر صراط پل سے گزرنا ہے تو دونوں لے کے جانا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو ایک لے جاؤ ڈس بیلنس ہو جاؤ. اس سلوات دے دے محمد والے محمد پر. نہیں اب ایک ہاتھ میں اب انسان جا رہا ہے، بڑا کنٹرول ہے، بڑی احتیاط ہے، چکنائی ہے کہیں گر نہ جائیں، احتیاط کی بڑی احتیاط کے باوجود اگر کہیں خدا نخواستہ اتفاق سے گر گیا. کبھی ہوتا ہے ایسا کہ احتیاط کے باوجود انسان ذرا دیر کے لیے چوکا اور گر گیا، تو گرنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا، گرنے والا سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، چوٹ لگی اس کے، دامن داغدار ہوا اس کا، لیکن وہ دامن پر متوجہ نہیں ہے، چوٹ کا احساس نہیں ہے. سب سے پہلے اس کا ذہن گیا کہیں کسی نے مجھے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، اور جب یقین ہو جاتا کسی نے نہیں دیکھا تو اب سوچتا ہے کہ دامن پہ جو داغ آ گیا ہے اگر ایسے ہی چلا گیا تو جو دیکھے گا کہ گر کے آیا ہے، جو دیکھے گا انگلی اٹھائے گا. لہذا اب وہ تلاش کرتا ہے، گھر پہ نہیں جاتا، بازار نہیں جاتا، دوستوں میں نہیں جاتا، سب سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ پانی کہاں ملے گا تاکہ دامن کے داغ کو چھٹا لیا جائے. مولا نے بھی یہی کہا کہ تقوی ایسے چکنائی کے راستے سے گزرنا کہ جہاں پھسلنے کا ڈر رہے. پہلے تو گناہوں سے احتیاط کرنا کہ کہیں گرنے نہ پاؤ، اور اگر کہیں کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اعلان گناہ نہ کرنا. وہ دامن پہ لگے ہوئے دھبے کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھنا کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، اور جب یقین ہو جائے تو پھر اللہ نے توبہ کا سمندر بہایا ہے دھو کے دامن کو صاف کر لینا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہ نے توبہ کا سمندر بہایا ہے، دامن پہ لگے ہوئے دھبے کو صاف کر لینا تاکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، راستے ہموار ہو جائیں۔ اعلان گناہ نہ کرنا، خلاق عالم نے تمہارے لیے، پروردگار عالم نے تمہارے لیے انتظام کیا۔ جب شیطان نے بارگاہ الہی میں ایک مدت کے لیے فرصت پائی اور مہلت پائی تو اکڑ کے کہا تھا پروردگار تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جب شیطان نے کہا تھا میرے مالک تیری بارگاہ سے میں نکل رہا ہوں، لیکن میں نے جو 6 کروڑ برس عبادت کی ہے تیری، 60 ملین سال 6 کروڑ برس تیری عبادت کی، سجدے پہ سجدہ کیا، عبادت پہ عبادت کی، رکوع پہ رکوع کیا، نماز پہ نماز پڑھی، تسبیح پہ تسبیح کی، تحلیل پہ تحلیل کی، سب کچھ کیا، اب میں جا رہا ہوں کیونکہ میری عبادت رائے گاہ ہو گئی، میری عبادت برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہو گئی عبادت شیطان؟ کیوں برباد ہو گئی؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا میری عبادت کرو تو کی، اور 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 6 کروڑ برس عبادت کی۔ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، عالم تھا، اور اس کے علم کو ہمارے علاوہ دوسرے لوگ ہم سے زیادہ مانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں علم پیغمبر میں شک ہے۔ میں ابھی اگر آپ نہیں لے تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، علم پیغمبر میں شک ہے مگر علم شیطان میں شک نہیں ہے۔ بہت بڑا عالم، ملائکہ کا استاد، ٹیچر آف انجلز، اتنا بڑا علامہ، پوزیشن کیا تھی بھائی؟ عالم بہت بڑا ہے لیکن جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، عالم بہت بڑا ہے لیکن فٹ پاتھ پر سوتا ہے۔ اس کے یہاں یہ بھی معاملہ نہیں تھا، اس کے یہاں یہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ میں یہاں پر رکے جملہ کہوں، اس لیے کہ قرآن میں لفظ اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا سوال ہے، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ پڑھنا قرآن، نماز کا پڑھنا بہت آسان ہے، جتنا آسان اسلام میں نماز کا پڑھنا ہے اتنی آسان کوئی عمل نہیں ہے۔ پڑھنا اتنا آسان ہے کہ ابن زاد بھی نماز پڑھتا تھا، پڑھنا اتنا آسان ہے کہ ابن ملجم بھی نماز پڑھتا تھا، پڑھنا اتنا آسان ہے کہ پیغمبر کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ نماز کا پڑھنا اتنا آسان ہے کہ زید بن ابی بھی پڑھتا تھا، پڑھنا اتنا آسان ہے کہ یزید بھی جانتا تھا، لیکن یزید پڑھنا جانتا تھا، قائم کرنا حسین بتائیں گے۔ نہیں نہیں آپ سمجھیے، ابن سعد پڑھنا جانتا ہے، قائم کرنا حسین بتائیں گے، ابن ملجم پڑھنا جانتا ہے، قائم کرنا علی مرتضیٰ بتائیں گے، امیر شام پڑھنا جانتا ہے، قائم کرنا حسن مصطفیٰ بتائیں گے، ولید بن اکرم پڑھنا جانتا ہے، قائم کرنا سید سجاد بتائیں گے، عبد الملک بن مروان نے پڑھی تھی، قائم جناب محمد باقر نے کی تھی، منصور دوانقی نے پڑھی تھی، قائم جعفر صادق نے کی تھی، ہارون نے پڑھی تھی، قائم موسیٰ کاظم نے کی تھی، متوکل نے پڑھی تھی، قائم امام علی رضا نے کی تھی، مامون رشید نے پڑھی تھی، قائم علی رضا نے کی تھی، متوکل نے پڑھی تھی، قائم محمد تقی نے کی تھی، صدام پڑھنے تو آیا تھا لیکن قائم امام قائم خوئی نے کی تھی۔ اس آواز دیتے ہیں محمد آل محمد پر، تو قرآن میں یا علی. قرآن میں قائم کرنا ضروری ہے. لکھا ہے اقیم الصلاۃ. اقیم ایک لفظ ہے, الصلاۃ دوسرا لفظ ہے, دونوں ملا دیجئے تو اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب اگر نماز قائم کرو کا حکم ہے تو پھر قائم کرو. آسان طریقہ ہے پڑھ لینا. اب ایسا نہیں کہ آسان طریقہ لے لیا اور لینے کے بعد گلی گلی, شہر شہر, گھر گھر, دروازے دروازے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اب بھائی قائم کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ آسان لے لیا, مشکل کون پکڑے گا, ہے کہ نہیں؟ جب قائم کرنے کا حکم ہے تو قائم کیجئے. اب قائم کرنا اگر ہے تو اس کے لیے دو باتیں ضروری بتاؤ جو چاہتا ہوں. میرا موضوع بھی یہی, اطاعت پروردگار اور ولایت اہل بیت. قائم کرنے کے لیے دو باتیں ضروری, ایک پڑھنا ضروری. پڑھیں گے نہیں تو ابتدا نہیں ہوگی, اور دوسرے پڑھی ہوئی نماز کو بچانا ضروری. یعنی آپ میرا جملہ سمجھے نہیں, نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے, نماز کا بچا لینا ضروری ہے. پڑھنا اطاعت الہی ہے, بچانا ولایت اہل بیت کی ذمہ داری ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. پڑھ لیا ہے تو اس کو بچانا ضروری. تو چونکہ یہ بربادیاں ممکن ہے نا, شیطان بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہے, عبادت پہ عبادت, عبادت پہ عبادت, سجدے پہ سجدہ, رکوع پہ رکوع, ذکر پہ ذکر, قیام پہ قیام. اگر اس کے سجدے کو لے لیا جائے اور دنیا میں بکھیر دیا جائے تو رائی کا تانا رکھنے کے برابر کی جگہ باقی نہیں رہے گی. کوئی چپا ایسا نہیں جہاں سجدہ نہیں کیا. لیکن برباد ہو گیا, برباد ہو گیا. کیوں برباد ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو پڑھی, عبادت کرو تو عبادت کیا, لیکن جیسے ہی کہا آدم کو سجدہ تعظیمی کرو تو تعظیم نہیں کی, ہے کہ نہیں؟ تعظیم نہیں کی. تو اب اگر آپ کو شیطان, چونکہ دشمن انسانی ہے, شیطان سے بچنا ہے تو پہلے شیطان کو پہچاننا پڑے گا. شیطان کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس سے کہو عبادت کرو تو کرے گا, تعظیم کرو تو نہیں کرے گا, اگر اس سے کہو نمازیں پڑھو تو پڑھے گا, محبت کرو تو نہیں کرے گا, اگر اس سے کہو مسجدوں میں جاؤ تو جائے گا, امام بارگاہوں کی بات آئے گی تو نہیں جائے گا. تو نتیجہ سمجھ میں آ گیا. اب اگر آپ کو پہچاننا ہے تو پہچان لیجئے, یہ شیطان وہ شیطان جو بھی دنیا میں ہے, بس شیطان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرے گا لیکن اللہ کے بندوں کی تعظیم نہیں کرے گا. تو جو پہچان اس کی ہے وہی اس کی جماعت کی پہچان ہے, اسے بھی عبادت پہ اقرار ہے, انہیں بھی عبادت پہ اقرار ہے, اسے بھی تعظیم پہ انکار ہے, انہیں بھی تعظیم پہ انکار ہے. تو جتنا اقرار اس کا اتنا اقرار ان کا, جتنا انکار اس کا اتنا انکار ان کا. تو جو نتیجہ اس کا وہی نتیجہ ان کا. تو جو اس کا نتیجہ نکلا, پروردگار عالم نے کہا نکل جا. پوزیشن کتنی بڑی ہے, پوزیشن پڑھا لکھا ہے, جاہل نہیں ہے, ملائکہ کو پڑھاتا ہے. پوزیشن اتنی بڑی کہ جنت میں اس کا آنا جانا ہے بغیر پرمیشن کے, جب چاہتا تھا جاتا تھا, جب چاہتا تھا آ جاتا تھا, لیکن صرف ایک سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی بنیاد پر باہر آ گیا. تو اصول یہ طے ہوا, پیغمبر نے اصول یہ طے کیا کہ اگر شیطان کو پہچاننا ہے تو اس کے سامنے تعظیم کی باتیں کرو. اگر چھوٹے نبی کی تعظیم سے انکار ہے تو چھوٹا شیطان ہے, بڑے نبی کی تعظیم سے انکار ہے تو بڑا شیطان ہے. وہاں شک کر رہا ہے تو وہاں کا شیطان ہے، یہاں شک کر رہا ہے تو یہاں کا شیطان ہے، تو اب نتیجے بھی دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہاں بارگاہ الہی سے نکالا گیا، یہاں بارگاہ نبوت سے نکالا گیا۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خروج انکا رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، اس لیے کہ تو ہکایا ہوا ہے، رجم کیا ہوا ہے، گمراہ ہے، باہر چلا جا۔ عبادت کو کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں فائدہ ہوا، اس لیے کہ پڑھی تو تھی مگر بچانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا بچانا بھی ضروری ہے، اور بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں، چونکہ کمپیوٹرائز زمانہ ہے، میرے جوان جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے ایک جملہ کہوں، اے صلوات بھیجے محمد والے محمد کو۔ دیکھیے کمپیوٹر کا دور ہے، آج کے دور میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے کبھی کبھی مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں رہتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہے، یہ منزل ہے، وہ منزل ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ شریعت ہے، کدھر مانے، کدھر چھوڑے، کیا کریں، کیا پکڑیں۔ کبھی کبھی اغیار اعتراضات کرتے تھے، اب تو اپنے بھی اعتراضات کرنے لگے، کچھ اپنے بھی، یہ چیز ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال، لیکن آپ اندازہ لگائیے، جب کبھی ایک ہوشیار کمپیوٹر چلانے والا جوان اپنے کمپیوٹر کو وائرس سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس میں پہلے ہی اینٹی وائرس ڈال دیتا ہے، اس میں پہلے سے اینٹی وائرس فکس ہے، اسکین کر کے پڑا ہوا ہے۔ اب کوئی وائرس چھوڑتا رہے، وائرس آتا رہے، لیکن اینٹی وائرس اس کو بچاتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی وائرس کمزور پڑ جاتا ہے، وائرس آ جاتا ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ اب سی ڈی لگاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اب کیا کریں؟ کہا اس کو اسکین کرو، پھر صاف ہو جائے گا۔ اہل بیت کی محبت میں بھی، عقیدہ اہل بیت میں بھی لوگ اب وائرس چھوڑنے لگے۔ یہ دماغوں کا کمپیوٹر جو ہے، یہ عقیدے کا کمپیوٹر جو ہے، اس سے محفوظ نہ رہا۔ لوگوں نے اس میں بھی زری چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے، تازیہ چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے، علم چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے، یہ سب وائرس چھوڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، ہماری ماؤں نے ہمارے عقیدے کے کمپیوٹر میں دودھ کی شکل میں اینٹی وائرس تو ڈال دیا تھا، مگر اگر کبھی کہیں کمزور ہو جائے تو یہ ذکر اہل بیت اس کو اسکین کر کے صاف کرتا رہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یا علی، کربلا جا رہے ہو، کربلا جانا، زیارت پڑھنا، نماز پڑھنا، لیکن زری مت چومنا۔ کیوں بھائی؟ کب زری چومیں گے؟ ہزاروں لوگ چومتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بیماری لگ جائے۔ ارے بدعقیدہ مسلمان، کوئی اور کہتا تو بات مانی جاتی، تو تو اپنے کو اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے۔ ارے جس کے قدم کی مٹی شفا ہو، اس کی زری پر بیماریاں کہاں سے آ گئیں؟ اور واقعی بیماری ہوتی ہے، میں نے کہا تھا نا، قطرے حسین کے دو اثر ہیں، جیسا اسے لیجئے ویسا اثر ہوگا۔ وہ مدینے کے تاجر کی بیٹی، بیمار، نابینا، بدن سے اپاہش، نہ چل پا رہی ہے، نہ بول پا رہی ہے، نہ دیکھ پا رہی ہے، نہ سوچ پا رہی ہے، علاج کرتے کرتے تھک گیا، علاج نہیں ہو سکا، لا کے باغ میں بٹھا دیا۔ علاج کے لیے جا رہا تھا، چلا گیا شہر میں کسی کام سے کہ کچھ کھانے کے لے کے آئے، بچی وہیں ہے، چونکہ معلوم تھا کہ چل نہیں پاتی، کہیں جائے گی نہیں۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا، کیا دیکھتا، بچی وہاں نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں میں روشنی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، چہرہ نورانی بھی ہے، ہاتھ پیر چلتے بھی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میری بیٹی یہاں بیٹھی تھی، کہاں چلی گئی؟ کہا بابا پہچانا نہیں، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ کرم کس کا ہے؟ کا کرم مولا حسین کا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ کچھ پرندے یہاں درخت پا کے بیٹھے تھے، ان کے پروں سے خون کا قطرہ ٹپکا، میری آنکھوں پر گرا، میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں نے اس کو اپنے بدن پر ملا، بدن کی بیماری چلی گئی، جہاں جہاں وہ قطرہ لگتا جاتا ہے میری بیماری دور ہوتی جاتی ہے۔ یہ کون پتا چلا؟ یہ وہ کبوتر ہیں جو کربلا سے آئے تھے۔ یہ خون حسین کا کمال ہے، اور وہی قطرہ کہ جس نے اس بچی کو شفا دی، جب ابن زیاد کی ران پر ٹپکا زندگی بھر مشک بھرتے بھرتے مر گیا، نہ بدبو بچا سکا نہ عذاب بچا سکا۔ سلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ جائیے، ہوگا کسی کو لگتا ہوگا بیماری لگتی ہوں گی، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر بیماری بھی ہوگی تو ذریعہ مبارک سے لپٹ کے دور ہو جائے گی، حاجتیں بھی ہوں گی تو ذریعہ مبارک سے پوری ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ مسائل ہیں، چلتے چلے آئے، سب ان جماعتوں کے سلسلے ہیں کہ جو شیطنت کے ساتھ ہیں، عبادت تو کرنا جانتے ہیں مگر عبادت کو بتانا نہیں جانتے۔ جب شیطان کو کہا فخر جنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو ہکایا ہوا ہے، رجیم ہے، گمراہ ہے، تو ایسا نہیں کہ چپکے سے سر جھکا لیا چلا آیا، نہیں، اس نے کہا اچھا پروردگار مجھے بھیج رہا ہے، آدم کی وجہ سے بھیج رہا ہے، تو صحیح، میں تجھ سے پروردگار عالم ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں جاؤں گا ضرور، مگر میری 6 کروڑ سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ یہ سلوات بھیجے محمد والا مطلب چاہتا۔ چھ کروڑ سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ اتنی لمبی عبادت جو ہم نے کی ہے کیا ہوگا؟ جس کے سب سجدوں کا کوئی شمار نہیں ہے کیا ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا کیا مانگتا ہے؟ کہ وقت معلوم تک کی زندگی چاہیے۔ کہا جا، میں نے تجھے وقت معلوم تک کی زندگی دی، ابھی اللہ نے وعدہ کیا کہ وقت معلوم تک کی زندگی دے دی۔ شیطان نے کہا تو صحیح، جب وقت معلوم تک کی زندگی مل گئی ہے تب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ جو بندہ صراط مستقیم کی طرف جا رہا ہوگا اس کو بہکا کے دوسری طرف لاؤں گا۔ پروردگار بتا دے صراط مستقیم کیا ہے، کہ میں کیا بتاؤں، نبی سے پوچھ لو، نبی نے خود کہا صراط علی حق خود جمسکہ، علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی علی کے راستے سے بہکا رہا ہو تو سمجھ لینا وہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے، وہ اللہ کی طرف سے لعنتی ہے جو بہکا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ راستہ ہے، یہ منزلیں ہیں، یہ مقام ہے۔ پھر آپ کہیں گے وہیں سے گھوم پھر کے، ہر انسان جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو گھوم پھر کے پڑھتے 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 علی تک پہنچ جاتا ہے۔ ارے بھائی ہم کیا، پیغمبر پوری زندگی کے بعد جب تک علی تک نہیں پہنچے تو ان کا دین مکمل نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھیے، میں تو کچھ نہیں کہتا، قرآن میں جب تک علی کا تذکرہ نہیں ہوا قرآن مکمل نہیں ہوا، ہے کہ نہیں؟ جب تک علی نے انگوٹھی نہیں دی زکوٰۃ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جب تک علی نے خیبر میں تلوار نہیں چلائی خیبر فتح نہیں ہوا، جب تک علی نے خندق میں امن ابن عبدالوہاب پر حملہ نہ کیا مسلمانوں کی عزت نہیں بچی، جب تک بدر میں علی نہیں آئے بدر نہیں جیتی گئی، جب تک علی جو ہے احد میں نہیں آئے پیغمبر کو بچانے والا نہ ملا، جب تک علی جو ہے ممبر پر نہیں آئے سلونی کہنے والا نہ ملا، جب تک علی نے نماز نہ پڑھی نماز قائم کرنے والا نہ ملا، جب تک علی نے آئے نجوہ پر جو ہے صدقہ نہ دیا تو اس پہ عمل کرنے والا نہ ملا، جب تک علی نہ آئے تو کوثر کا پانی پلانے والا نہ ملا، جب تک علی نہ آئے جنت کا تقسیم کرنے والا نہ ملا، جب تک علی نہ آئے دنیا میں سب کچھ ملا لیکن مومنین کو مولا نہ ملا۔ سلوات بھیجے، سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ مرحلہ ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ فلاں یہ فلاں، کون حل کرے گا؟ یہ مرتضیٰ پروردگار میں بہکاؤں گا، کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر۔ کہا جا بہکا لے، لیکن توقعات پروردگار بھی تو ہیں۔ کہا بہکا لے لیکن میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، تجھے پہچان جائیں گے، تجھے سمجھ جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے اس کی تعریف کی، بتایا کہ کون کون ہے شیطان۔ قرآن نے دو شیطان کا ذکر کیا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، اور ایک نسخہ جو پیغمبر نے دیا ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں کبھی بھی بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے پڑتا ہے، دولت تو گھٹ جائے گی لیکن یہ علم نہیں گھٹتا۔ شیطان دو طرح کے بتائے گئے، میں توجہ چاہتا ہوں، شیطان سے بچنا ضروری ہے چونکہ دشمن ہے، لیکن بچنے سے پہلے اس کو پہچاننا ضروری ہے. سانپ سے بچنا ہے تو سانپ کو پہچانیے, بچھو سے بچنا ہے تو بچھو سے پہچانیے, نجاست سے بچنا ہے تو نجاست کو پہچانیے, دشمن سے بچنا ہے تو دشمن کو پہچانیے, شیطان سے بچنا ہے. ارے کچھ بول دیجئے, کبھی کبھی ایسا لگے کہ آپ سن رہے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. سکوت توڑیے, سکوت توڑیے, میں آپ کو بتاؤں یہ سکوت توڑیے, بالکل سکوت توڑ دیجئے. اس لیے کہ کہتے ہیں بہتے دریا میں مزہ ڈوب کے ہی آتا ہے, بہتے دریا میں مزہ ڈوب کے ہی آتا ہے, سطح پر گرم ہے گہرائی میں ٹھنڈا پانی, بند کمروں کے مکینوں ذرا نکلو باہر, گھر میں گھس آیا ہے برسات کا گندا پانی. صلوات دے جو محمد آل محمد پر. ہے کہ نہیں, شیطان نے میٹنگ جب کی تھی, بات بہت لمبی ہو جائے گی, شیطان نے جب میٹنگ کی تھی کہ کون ہے اس عابد کو بہکائے گا جو فلا جگہ عبادت کر رہا ہے, سنتے ہی نہیں کسی کی, اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. تو تمام چیلے جمع ہوئے, یہ والے یہ والے, وہ والے وہ والے, اپنے والے پرائے والے دوسرے والے ادھر والے, جہاں جہاں تھے سب جمع ہوئے, پوری کانفرنس ہوئی. میں توجہ چاہوں گا, صرف اشارہ کروں گا, سمجھنا آپ کے کام ہے, اور وہ بھی دیکھوں گا آپ کتنا سمجھتے ہیں. شیطان نے جب میٹنگ کی, پوچھا بتاؤ کہ اس عابد کو کون بہکائے گا, ایک کھڑا ہوا میں بہکاؤں گا, کیسے, دولت لا کے اکٹھا کروں گا, کہ اسے دولت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا بولا میں بہکاؤں گا, کیسے, کہ ڈھیر سارا اچھا اچھا کھانا لا کے دوں گا, کہ ضرورت نہیں ہے. ایک اور کھڑا ہوا میں بہکاؤں گا, کیسے, خوبصورت ترین عورتیں لا کے دوں گا, کہ اس کو اس کی بھی خواہش نہیں ہے. جب سب عاجز ہو گئے تو ایک کھڑا ہوا میں بہکاؤں گا, کہ کیسے, کہ عابد کو عبادت سے بہکاؤں گا. اب کبھی ایسا ہو کہ آزاداری حسین میں کوئی کمپرومائز کی بات کرے تو یہ سمجھنا نہیں کہ یہ دوست ہے, بلکہ سمجھ جانا یہ آزاداری کا دشمن ہے. صلوات دے محمد آل محمد پر. اتنا کر لیا جائے, اتنا ہو جائے, اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے, ویسے ہو جائے, ایسے ہو جائے. کیا کہا, بہکاؤں گا, کسے بہکاؤں گا, ان لوگوں کو بہکاؤں گا, سکوت, جن لوگوں کو راہ حق پر لگایا گیا. تو قرآن مجید نے دو شیطان کا ذکر کیا ہے, پیغمبر نے دونوں سے بچنے کے لیے کہا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کو پہچاننا ضروری ہے. بس یہی میری آخری بات, اگلی تقریر اگلے دن. قرآن نے کہا یو, شیطان کا کام ہے لوگوں کو بہکانا, یو وسوسو فی صدور الناس. اگلا جملہ کیا ہے, ہاں جب آپ کہیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. یو وسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس, جو لوگوں کو وسوسہ پیدا کرتا ہے وہ دو طرح کا شیطان ہے, ایک ہے جنات والا اور ایک ہے انسان والا. ایک شیطان ہے جنات والا, اگر جنات والا آئے گا تو پہچان لیا جائے گا یہ جنات والا ہے, لیکن انسان والا تو برابر میں بیٹھا ہوا ہے, کیسے پتا چلے گا انسان والا ہے. ایک ہے شیطان جنات والا, ایک ہے شیطان انسان والا. یہ بھی بہکاتا ہے, یہ بھی بہکاتا ہے, اس سے بھی بچنا ضروری, اس سے بھی بچنا ضروری. تو یا نبی اللہ نسخہ بتائیے, کہ نسخہ یہ ہے کہ دونوں کو پاس آنے نہ دو. کیسے بھگائیں, کہ شیطان جو جنات والا ہے اسے بھگانا ہے تو لاحول پڑھ دو, اور جو انسان والا ہے اگر اسے بھگانا ہے تو ہم پر صلوات پڑھ دو, خود بخود بھاگ جائے گا. ایک بابا سے بنا صلوات پڑھے مل کر, محمد و آل محمد. جنات والا شیطان بھگانا تو لاحول پڑھو, خود بخود چلا جائے گا. اور جب خطرہ ہو کہ کوئی انسان والا آ گیا ہے تو اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو، اہل بیت کا تذکرہ کرنے لگو، چہرہ بتا دے گا، اس کا چہرہ بتا دے گا کہ کون ہے، آیا اس کے دل میں محبت ہے یا نفرت ہے، اور کچھ بھی کرے، سجدے پہ سجدے ہوں، عبادتوں پہ عبادتیں ہوں، طے یہی ہوا ہے کہ اگر عبادتوں کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ نماز بچا سکتی ہے مگر محبت اہل بیت کے ساتھ ہو، سجدے بچا سکتے ہیں مگر محبت اہل بیت کے ساتھ ہو، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا چاہیے۔ کربلا میں یہی بتایا گیا، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اذانیں ان کے لشکر میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تیر کھا کے نماز قائم کر رہے ہیں۔ نماز کا پڑھنا کمال نہیں ہے، قیام نماز کمال ہے۔ وقت ظہر تھا، امام کے ساتھیوں نے یہی تو کہا تھا، آقا اول وقت ظہر ہے، چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ حسین نے کہا تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ساتھی کھڑے ہو گئے، نماز پڑھیے میں تیر روکتا ہوں۔ شاعر نے بڑے اچھے جملے کہے ہیں، تاریخ ہے گواہ سعید و زہیر نے کی بے پڑھے نماز حفاظت نماز کی بے پڑھے نماز حفاظت نماز کی، اب کے جوان مانگ لیں بوڑھے حبیب سے، رکھتے نہیں بدن میں جو طاقت نماز کی۔ کربلا میں نماز ہو رہی ہے، یہ نماز کربلا ہے عزیز و آج کی تاریخ۔ آتے بات بات کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے، شب پانچ محرم ہے، یہ تاریخ جناب سیدہ کی بیٹی زینب کے بچوں سے منسوب ہے، وہ بچے کہ جو عبداللہ کی نشانی تھے، وہ بچے جنہیں زینب نے بڑے ناز و نیام سے پالا تھا۔ جب حسین کربلا کے لیے ارادہ فرماتے ہیں تو ایک مرتبہ حسین نے ایک لسٹ بنائی، ایک فہرست بنائی، عباس یہ یہ سامان جائے گا، اتنی سواریاں جائیں گی، یہ یہ لوگ جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اس جانے والی لسٹ میں میرا نام نہیں ہے، تو حسین نے کہا بہن میں لے چلوں گا، لیکن تمہاری ذمہ داری عبداللہ کی ہے، عبداللہ اجازت دیں گے میں لے چلوں گا۔ جناب زینب نے کہا اچھا۔ سر پر ادا اوڑھی عبداللہ کی خدمت میں آئیں، عبداللہ بیمار تھے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئیں، عبداللہ میں تمہاری خدمت کرتی، میرا فریضہ ہے میں ادا کرتی، لیکن عبداللہ ہم نے عقد سے پہلے تم سے یہ پہلے عہد لیا تھا اور یہ لکھ گیا تھا، یہ عہد ہو گیا تھا کہ عبداللہ جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو تم مجھے نہیں روکو گے، عبداللہ وقت آ گیا ہے، اپنا وعدہ پورا کرو، میرا بھائی حسین کربلا جا رہا ہے، مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ زینب نے کہا، عبداللہ نے ایک مرتبہ زینب کی طرف دیکھا، کہا شہزادی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، جاؤ حسین کے ساتھ جاؤ، لیکن اکیلی مت جانا، میری طرف سے یہ دو بچے لیتی جاؤ، اور ان کو اپنی طرف سے، محمد کو میری طرف سے قربان کر دینا، میں تو نہیں جا سکوں گا، اگر میں جاتا تو حسین کے اوپر قربان ہوتا، لیکن یہ بچے میری طرف سے لے جائیے۔ وہ بچے زینب نے لیے، حسین کی خدمت میں آئیں، حسین نے سامان سفر تیار کیا، عزیز و کربلا میں آ گئے، دو محرم کو پہنچ گئے، اور محمد بھی ساتھ میں ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ دن بھی آیا کہ جب بازار شہادت گرم ہوا، ہر گیا اس کا بیٹا، گیا ہر کے ساتھ ساتھ جانے والے اور ساتھی ایک کے بعد ایک، حبیب ابن مظاہر کی شہادت، حادثہ شاکری کی شہادت، حبیب قلبی کی شہادت، سب کی شہادت کے بعد جب اقربا کی باری آئی، جناب زینب اولیاء مقام اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھیں، وہ شب جو گزری ہے، حسین نے دیکھا جناب زینب کے خیمے میں جائزہ لیتے لیتے جب گئے تو کیا دیکھا، زینب بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے ہے، کہہ رہی ہے جعفر تیار کے پوتے ہو، دیکھو کل اکبر سے پہلے چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ ام لیلہ کا لاڈلا پہلے قتل ہو جائے اور تم بچے رہ جاؤ، ایسا نہ ہو قاسم پہلے چلے جائیں۔ بچے ہمک ہمک کے کہہ رہے تھے اماں اجازت دلانا آپ کا کام ہے، قربانی پیش کرنا میرا کام ہے۔ لیجے حسین روئے تھے، دن ہو گیا، بچے ایک مرتبہ زینب بھیجتی ہیں جاؤ جاؤ آقا سے اجازت لے کے قربان ہو جاؤ، دونوں بچے آتے ہیں، ماموں جانے کی اجازت دے دیجئے، حسین منع کر دیتے ہیں، نہیں نہیں اون و محمد ماں کے پاس رہو، اون و محمد رہو۔ ایک بار دو بار تین بار، جب مسلسل کئی بار حسین نے واپس کیا، تو بچے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، اندر جائیں تو ماں کہتی ہے مرنے جاؤ، اور اجازت لینے جاتے ہیں تو ماموں اجازت نہیں دیتے، باہر کھڑے آنسو بہا رہے تھے۔ زینب نے آہٹ محسوس کی، بلایا انہوں محمد ادھر آؤ، عزیزو بڑا مرحلہ ہے، کلیجے پر جو ہے اس طرح سے کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے، جناب زینب کے جگر پر لاکھوں سلام، آواز انہوں محمد تم ابھی تک زندہ ہو؟ کہا کیا ہوا مادر گرامی؟ کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا مرنے کے لیے، کہا میں کیا کروں ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ ارے اگر کسی کے لاڈلے زندہ ہو تو ماں سینے سے لگا کے شکر کرتی ہے میرے لال زندہ ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے، ارے تم ابھی تک کیسے زندہ ہو؟ حسین پہ قربان ہو جاؤ۔ حضرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غمِ آل محمد کے سوا، اور اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، جو انو محمد کی ہمسن بچے ہیں ان سب کو انو محمد کے صدقے میں سلامت رکھے، ماں بہنوں کی گودیاں آباد رکھے۔ زینب نے کہا کیا ہوا؟ کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، کئی بار گئے ہیں لیکن اجازت نہیں ملی۔ زینب نے کہا اچھا ساتھ میں آؤ، انگلیاں پکڑے ہوئے آئیں۔ زینب کو حسین نے دیکھا کرسی سے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے حسین کھڑے ہوئے، زینب آ رہی ہے، ارادہ سمجھ گئے حسین۔ ایک کہا کیا بات ہے بہن، کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بات ہے، میری قربانی قبول نہ ہوگی؟ اے بھیا میرے یہ دو لاڈلے قبول نہ ہوں گے، میں نے کئی بار بھیجا آپ نے منع کر دیا۔ آواز دی، ارے شہزادی آپ کو تو پتا ہے یہ حسین بانجوں کا داغ نہ اٹھا سکے گا۔ حضرکم اللہ، لیکن زینب نے کہا بھیا آپ کو پھر بھی میری قربانی قبول کرنا پڑے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی تو میں اجازت دیتی ہوں۔ زینب کے بچوں کو اجازت ملی، زینب ایک کنارے لائیں، کہا دیکھو انو محمد تم تین دن کے پیاسے ہو، مجھے معلوم ہے جعفر تیار کے پوتے ہو، جگر بے جگری کے ساتھ کربلا میں لڑنا، علی کی جنگ یاد آ جائے اس طرح جنگ کرنا، اور دیکھو یاد رکھنا اگر لڑتے لڑتے فرات پر پہنچ جانا تو پانی کو منہ نہ لگانا، وہ دیکھو علی اصغر گہوارے میں پیاسا ہے، وہ دیکھو سکینہ تڑپ رہی ہے، وہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، تم پانی کو منہ نہ لگانا۔ بچوں نے وعدہ کیا، اماں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر دریا پر قبضہ بھی ہوگا تب بھی ہم پانی نہ پیئیں گے۔ لیجئے جناب انہوں محمد چلنے لگے، ایک کو جناب عباس نے سوار کیا، ایک کو حسین نے سوار کیا، دونوں نے خدا حافظ کہا، تلواریں ہاتھ میں دیں، عباس نے تلوار دی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میرے لال پہ جگری سے لڑنا، حسین نے تلوار دی کہا جاؤ ماموں کی لاج رکھو۔ دونوں لاڈلے میدان میں آئے، راوی کہتا ہے رج پڑھا، اور رج پڑھنے کے بعد وہ حملہ کیا کہ لوگوں کو خیبر کی جنگ یاد آ گئی، جعفر تیار کا لڑنا یاد آ گیا، علمان کی آوازیں آئیں، الحفیظ کی آوازیں آئیں، بے جگری سے زینب کے لال لڑ رہے ہیں۔ زینب در خیمہ کے قریب کھڑی ہے، ایک مرتبہ حسین سے پوچھ رہی ہے بھیا میرے لاڈلے کس طرح لڑ رہے ہیں؟ حسین دادے شجاعت دے رہے ہیں، زینب کا جگر بڑھتا جا رہا ہے، ارے میرے لاڈلے آنو محمد لڑتے رہو، آنو محمد لڑتے رہو۔ زینب خوش ہو رہی ہے، ایک مرتبہ دونوں بچے لڑتے لڑتے شیر غضبناک کی طرح جھپتے، ایک نے میمنہ پر حملہ کیا، ایک نے میسرا پر حملہ کیا، میمنہ کو پلٹ دیا میسرا پر، میسرا کو پلٹ دیا میمنہ پر، قلبِ لشکر میں گھس گئے، جا کے فرات کی منزلوں پر پہنچ گئے اور شیر غضبناک کی طرح ٹہل رہے ہیں۔ فرات سے فوجیں جو لگی تھی بھاگ گئی، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہا میرے لاڈلو سبحان اللہ تم نے فرات پر قبضہ کر لیا۔ جیسے یہ جملہ سنا زینب نے کہا بھیا کیا کہا؟ کہا بے بہن زینب خود مبارک ہو، تمہارے بچوں نے فرات کو چھین لیا ہے۔ کہا اچھا فرات کو چھین لیا ہے، میرے بھیا میرے بچوں سے میری طرف سے کہہ دیجئے آنو محمد پانی نہ پینا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے غمِ آل محمد کے سوا، مجھ میں تاب نہیں کہ آگے بڑھوں لیکن میں یہ جملے ضرور کہوں گا، اے میرے بھائیوں نے محمد سے کہہ دیجئے کہ پانی نہ پیئے، اگر پانی پی لیا تو زینب دودھ نہ بخشے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ انہوں محمد پلٹے، اب جو حملہ کیا باقی ہوئی فوجیں سمٹ آئیں، دونوں لاڈی لوگوں گھیر لیا، ارے زینب کے چاند ظلم کے بادل میں چھپ گئے، دونوں زمین کی طرف مائل ہوئے، آواز دی ارے میرے میرے آقا میرا سلام لیجئے، ایک طرف حسین بڑھے، ایک طرف عباس بڑھے، ایک کو حسین نے اٹھایا رمق جان باقی تھی، دوسرے کو عباس نے اٹھایا رمق جان باقی تھی، اون نے حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی اور محمد نے عباس کے گلے میں باہیں ڈال دی، دونوں کو لے کے چلے، ایک مرتبہ دونوں نے کہا آقا دیکھیے چل تو رہے ہو لیکن ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے، جاتے جاتے میرا دم نکل جائے، میری ماں سے ملاقات ہو تو آپ کہہ دیجئے گا کہ انہوں محمد نے فرات تو لیا ہے لیکن پانی نہیں پیا۔ مادر گرامی سے کہنا کہ خوش ہو جائے میں نے پانی نہیں پیا۔ دونوں بچے آئے راستے میں دم توڑ دیا، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، عباس نے منہ پر منہ رکھ دیا، زینب کو بلایا، خیمے میں لاشیں رکھے، زینب نے کچھ نہ کہا، لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک سجدہ شکر کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، نہیں روؤں گی، حسین کا ماتم کروں گی، نہیں روئی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، نہیں روئی۔ لیکن ایک بار جب گھر میں آئی، چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، درمیان میں بیٹھ گئی، کربلا کرو کر لیا، ارے میرے لاڈلو میں تمہاری ماں بھی تو ہوں، کیسے زینب برداشت کرے تمہارے مسلے خالی۔ وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون الهي بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها۔ میرے مالک چہر معصومین کے وسیلے سے ہماری اس مختصر صدا قبول فرما، حج نے مجلس بنے نے مجلس کی تمناؤں کو پورا فرما، مرحومین رب رحمت نازل فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔